تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
بعض وقت ایسا خیال ہوتا ہے کہ وہی ایک مضمون ہے ہمارے پاس جو ہم مدتوں سے بار 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 اس کو دہرا رہے ہیں. میں کیا کریں, خود تسکین نہیں ہوتی. جب خود تسکین ہونے لگے تو سمجھیں کہ تقاضا روز مر روز بر روز واقعات زندگی پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے احباب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سی خلف اشاروں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی. اس لیے ہمارا حسن ظن ہے اور خدا کرے ایسی ہو کہ دین کی بات سن لینے کے بعد, دین کی باتیں معلوم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ دین کے اندر وہ برکت رکھی ہے, وہ قوت رکھی ہے کہ ہم لوگ بہت سی باتوں کا آسانی سے مقابلہ کر لیتے ہیں, مکروہات کا, خواہشات کا, اور ہمیں توفیق بھی ہو جاتی ہے توبہ کی, استغفار کی, رجوع الی اللہ ہونے. یہ بھی بڑی نعمت ہے. اس وقت وقت آ گیا ہے کہ عقل سلب ہوتی چلی جاتی ہے, قرب قیامت ہے, بڑی باتیں اچھی ہو گئی, خواہشات منکرات, تہذیب حاضرہ کا تر امتیاز سمجھا جاتا ہے. انا للہ, پاکی, صفائی, عصمت, عفت, یہ غائب ہوتی جاتی ہے. میں نے اس دن بات عرض کی تھی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ, وہی ایمان ہے کیا چیز جس پہ خاتمہ. غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہم نے خود ہی ایمان کا خاتمہ کر دیا. اجزاء ایمان ہمارے خود مزمحل ہو گئے. ایمان بھی کیا خاتمہ ہوگا بھائی, غنیمت سمجھو اس پہ, پھر بھی صاحب ایمان. اللہ کا شکر ادا, اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے میں وہ نعمت اللہ کا وعدہ ہے بڑھا دیتے. ہر روز صبح جب فارغ ہوا کرو اپنے معاملات سے, اس پہ شکر ادا کیا کرو کہ الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں. یا اللہ ہمارا ایمان ضعیف ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے, یا اللہ اسے قوی کر دیجیے, اعمال ہمارے دوست کر دو. اور عافیت بہت بڑی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کیا کرتی ہے. اللہ آپ نے عافیت دے دی, باوجود اس کے زمانہ پورا شوق ہے, ہر جگہ حادثات ہیں, سانحات ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, پھر بھی اللہ آپ نے ہم کو اطمینان دیا ہے, فراغت دی, اللہ ملک الحمد للہ کو شکر. تو شکر ادا کر لینے سے ان نعمتوں کا بیمہ ہو جاتا ہے, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہم. تو دو نعمتوں پہ تو ضرور شکر ادا کر لیا کرو, ایک تو ایمان حاصل پر اور ایک عافیت حاصل. الحمدللہ یہ بات اگر آپ لوگ قدر کریں تو معاملات یومیہ میں یہ سب چیزیں آ گئیں. اس کی فرض جان بنائیے, اس کی قدر کیجیے. آج دنیا بیتاب ہے, تشنا ہے اپنی لغویتوں سے, اپنی بیہودیوں سے, اپنی ناپاکیوں سے, گندا معاشرے سے عاجز آ گئے ہیں لوگ. آج ہی میں نے سنا اور سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ جاپان میں اسمبلی میں 9 ممبروں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کا احسان ہے. ایسی قوم جو خدا کی تلاش میں تھی, ان کے ہاں ایک دستور تھا پرانا روایتن کہ اپنے بادشاہ کو وہ خدا سمجھتے تھے, اس کی پرستش کرتے تھے. مگر جنگ عظیم میں جب شکست فاش ہوئی جاپان کو, ان کا یہ کیسا خدا جو شکست کھا گیا, اب وہ بدن ہو گئے اس خدا سے, اب وہ لامذہب ہو کے رہ گئے, ان کے پاس کوئی مذہب نہیں. تبلیغی جماعت والے ہر جگہ پہنچتے رہتے ہیں, جاپان میں بھی انہوں نے اپنا مرکز قائم کیا. تبلیغ کی نتیجہ یہ ہوا کہ اور عوام الناس میں تو بہت سو اسمبلی کے جو ممبر جو نمائندے ہیں تمام عوام الناس کے, ان میں 9 افراد مشرف با اسلام ہوں, یہ بڑی کامیابی ہے. خدا کرے اور زیادہ اور زیادہ ہوں, اور ممکن ہے کہ وقت آئے تو اسلام قبول کر لیں. مگر ایک بات پھر بڑی عبرت کی ہمارے اپنے لیے ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, اور ایمان کی قدر نہیں کرتے. ایک دفعہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمایا, فرمایا کہ صاحب میرے سامنے بڑا خطرناک منظر, بڑا خطرناک منظر جس کے تصور سے دل لرزتا ہے. وہ منظر یہ ہے کہ دوسری قومیں تشنگی میں آ کر صلاح فلاح کی تلاش میں اسلام کے اصول کو, اسلام کے ضابطوں کو کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اس کی قدر کر رہے ہیں. ان کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی ہے, تلاش حق کی, تلاش عافیت کی, تلاش پاکیزگی کی, معاشرے کی درستی کی, اور عافیت کی تلاش میں وہ لوگ سرگردہ ہیں. تو ان کو اسلام سب سے زیادہ قریب تر نظر آتا ہے عمل کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. تو دوسری قومیں جو زندیق ہیں, ملحد ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, وہ اسلام کی قدر کرتے جاتے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں. عبرتناک معاملہ, خطرناک منظر جو میرے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ اگر آگے بڑھتے رہے, وہ آگے بڑھتے رہے اسی طرح اسلام کو قبول کرتے رہے اور ایمان کی قدر کرتے رہے, اور برعکس اس کی میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ایمان کی ناقدری کر رہے ہیں, اسلام کی ناقدری کر رہے ہیں. اللہ اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے جن میں عافیت ہے, سلامتی ہے, دین دنیا کی راحت ہے, اس کو ترک کرتے جاتے ہیں اور دالین مغلوبین کی طرز کو اختیار کرتے جاتے ہیں جس پر اللہ کی پھٹکار دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. وہی پھٹکار, وہی لانا زدہ قوم اب کچھ بیدار ہو رہی ہے, اسلام کی قدر کر رہی ہے اور اس طرح بڑھ رہی ہے. اور تم اسلام کی ناقدری کر رہے ہو, ایمان کی ناقدری کر رہے ہو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ ایک مرتبہ ایسا نہ آ جائے کہ وہ ادھر سے بڑھتے جائیں اور تم ادھر سے گھٹتے جاؤ, سرحد پر پہنچ کر وہ ادھر داخل ہو جائیں اور تم ادھر داخل ہو جائیں. انا للہ, کہ بڑا خطرناک منظر میرے سامنے. تو حقیقت یہ ہے کہ دوسری قومیں, دوسرے مذاہب اپنی تشنگی سے, اپنی طلب میں ادھر آواز پہنچ رہی ہے. آپ لوگوں بھائی, میں بار بار اسی لیے دہراتا ہوں ان واقعات سے متاثر ہو کر کہ خدا کے لیے اپنے ایمان کی قدر کرو, اپنے اسلام کی قدر کرو, اور اس کے ضابطے کے اندر, حدود کے اندر رہ کر عافیت حاصل کرو, ورنہ بڑی ناقدری کی بات ہے. کیا دوسری قومیں, کوئی اور بھی بتاتا تھا کہ امریکہ میں بھی اسلام کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ مشرب اسلام ہوتے جا رہے ہیں. بھائی دوسری جگہ ہو رہا ہے, ہم اپنے گھر سے, اپنے ایمان سے ایسے غافل ہیں. ہماری مملکت اسلامیہ, چھوٹی چھوٹی سلطنتیں دشمنوں کی زد میں ہیں, دشمنوں کی سازش کے اندر ہیں, اور انہوں نے وہی اتوار اختیار کر لیے ہیں جو اسلام سے بالکل ہٹتے جاتے ہیں, خواہشات منکرات کو اپنے معاشرے میں داخل کرتے جاتے ہیں اور تباہ برباد ہوتے جاتے ہیں, کمزور ہوتے جاتے ہیں. ایمان کی کمزوری سے قوت مذہبی بھی تو جاتی رہی, قوت جہاد بھی جاتی رہی, اب مقابلہ کیسے کریں؟ اب دشمن آسانی سے سازشیں کر رہا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آسانی سے. بھائی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ایسا وقت ہمارے آپ کے سامنے نہ آئے, ایسی بات نہ ہو کہ ہم کو ہمارا انجام عبرتناک ہو اور دوسرے قوم میں استفادہ ہو. ایک چیز ہے خلاصہ کہ اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو سنبھالنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے ایک چیز جو لب لباب ہے تمام زندگی کا, تمام ایمان کا, تمام ایمان کا, اسی سے حفاظت ہو سکتی ایمان کی, چاہے تمہارے خیالات، تمہارا معاشرہ، چاہے یہاں بھی بہ گئے ہو، کچھ بھی ہو، چاہے جیسے ماحول ہو، خدا کے لیے ایک چیز جو بڑی قوت ہے ایمانیہ جس کے اندر ہے، وہ چیز اختیار کر لو، انشاءاللہ تعالی نفس شیطان کا بھی اثر نہیں ہوگا، اور یہ دادا دین کی پراگندگی جو ہے، بدہواسی جو ہے، یہ بھی نہ ہوگی. آپ ہمارے احباب جو آتے ہیں یہاں، ہم کو ان سے یہی توقع ہے کہ وہ اس دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی ہماری بات جو ہے اس کو ذرا غور سے سنو اور اس پر عمل کرو. وہ چیز ایسی ہے بظاہر دیکھنے میں معاملات میں آ گئی ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں. ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کو قوی رکھنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو تعلیم فرما دیا کہ دیکھو اس کو نہ چھوڑنا، اور چاہے جو کچھ ہو، چاہے جس حالت میں، وہ چیز کیا ہے؟ نماز. اگر نماز کی پابندی کر لو گے ان شاء اللہ تعالیٰ نفس و شیطان سے بھی محفوظ رہو گے اور معاشرے کی گندگیوں سے بھی. نماز کے اندر ظاہر کی پاکی بھی ہے اور باطن کی پاکی بھی ہے، اور دونوں پاکیاں مل کر قوت ایمانیہ کا باعث ہے. اس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، قوت مقاومت پیدا ہوتی ہے. تو خدا کے لیے نماز کسی حال میں نہ چھوڑ. یہ بات ذہن میں آ گئی. آپ مجھے سے سن لیں، شاید اس طرح سے اور اس انداز سے دوسری بات سننے میں نہ آئے کہ نماز کی پابندی کرو، جس صورت سے بھی ہو، کوئی ضرور نہ لاؤ، نماز پڑھ لو، کاہلی سے، سستی سے، بے رغبتی سے، وقت آئے اور نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو چاہے جیسا بھی آپ کو. اور یہ نماز کا پڑھنا منحصر اس پر ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھو، انشاءاللہ تعالی اس سے حفاظت بھی دین کی رہے گی اور ایمان کی رہے گی اور بہت سے مفاحشات بھی کرا سکتے. ایک بات ہے، کہتے یہ ہیں کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ منکرات و فواہشات سے اگر کوئی چیز روکنے والی ہے تو صرف نماز. فواہشات اور منکرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کا اثر نہ لینے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو نماز. کہنے کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں اور دنیا بھر کے خرافات میں مبتلا ہیں. کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جو ہم چھوڑ دیں ناپاک چیزیں سب. نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی دیکھتے جاتے ہیں تفریحاً، اور فضولیات بھی کرتے جاتے ہیں، لفظیات بھی کرتے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے جاتے ہیں، غیبت بھی کرتے جاتے ہیں، وعدہ شکنی بھی کرتے جاتے ہیں، فریب کاری بھی کرتے جاتے ہیں. بھائی ایسی نماز سے کیا فائدہ، ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اتنے دنوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہوتی، اور کیا کرتے ہیں، اتنے دنوں سے نماز پڑھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، سہلنکاری ہوتی ہے، جب یہ شیطان میں نفس غالب آ جاتا ہے نماز ترک بھی کر دیتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب صبح کی نماز نہیں بن پڑتی، صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کا قصور کس کا؟ یہاں کراچی کی فضاؤں میں غروب آفتاب ہوتا ہے 11 بجے رات کو، رات شروع ہوتی ہے 11 بجے رات، 11 بجتے ہیں 12 بجتے ہیں تب ظاہر رات معلوم ہوتی کہ رات شروع ہوتی. اول وقت غروب آفتاب سے 11 بجے تک لفظیتوں میں، دیوجگیوں میں، فضولیات میں، اس میں سرف ہو جاتا ہے، سرف ہو جاتا ہے، کوئی قدر نہیں وقت کی. جب تھکے تھکائے رات کو صبح 11 بجے اور بھائی صبح نماز کیسے کیسے آنکھ کھلے، کسل ہو جاتا ہے، غلبہ ہو جاتا ہے نیند کا، تو بھائی تو قصور تو نہیں ہے کہ اول وقت تم کو فارغ ہو جانا چاہیے تھا ضروریات زندگی سے اور یکسو ہو جانا چاہیے تھا لیٹ رہتے سو رہتے نو دس بجے دس بجے تو اس کے بعد آسانی سے صبح آنکھ بھی کھل جاتی. لیکن رات یہاں شروع ہی ہوتی ہے 11 بجے. یہاں ابھی قاریب آ رہے ہیں خود جا رہے ہیں, اگر نہیں گئے تو ٹیلی ویژن ہے, فضولیات ہے, لابیات میں اس میں وقت گزر جاتا ہے گرا قدر وقت. اور پھر اس کے بعد جو سو جاتے ہیں, شریعت کا حکم یہ ہے انضباط کے اوقات, اپنے وقت کا انضباط کر لو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. انضباط کے وقت کی وجہ سے بڑی برکت ہوتی ہے. اب ہم ایک بات کہیں, آپ ہمارے آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ بھائی عشاء کی نماز کرنے کے بعد اگر کسی کو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی باتیں کر رہا ہے, جی چاہتا ہے اس کی گولی مارا, ایسا ناقدردان, ایسا ناقدردان ہے یہ وقت کا کہ عشاء کی نماز کے بعد فضولیات میں مبتلا ہو. ارے عشاء کی نماز تو تم کو تمام دن کی آلودگی ناپاکی سب سے پاک کر چکی اور تم پھر اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد پھر وہی لغویتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی خودیدہ و دانستہ تم ایک بات کر رہے ہو, اس کا تدارک کیا بتائیں؟ کہتے صبح آنکھ نہیں کھلتی, کیسے کھلے آنکھ کو؟ خود ہی تو اپنے عافیت کے وقت کھلے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے جو لوگ نہیں اٹھتے ہیں بڑے ناقدلہ. یہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا. اس وقت اللہ تعالیٰ کائنات عالم میں ایک نئی روح پیدا فرماتے ہیں, نئی تازگی آتی ہے, زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے, پھول کھلتے ہیں, کلیاں کھلتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں خوشگوار, جس سے ایک روح میں تازگی آتی ہے. تم پر سو رہے ہو یا سو رہے ہو تو جو چیزیں کہ عالمی امکان میں بیدار کرنے والی ہیں, رویدگی میں اور نباتات میں جان آ رہی ہے, نئی چہران آ رہی ہے, جانوروں میں بھی اور پرندوں میں بھی, سب اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہیں اس وقت, اور تم غافل سو رہے ہو. یہ بڑی ناقدری کی بات ہے. پھر کہتی ہو کہ ہمارے یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے, ہزاروں طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. تو طبی لحاظ سے بھی دیر میں سونا اور دیر میں جاگنا دونوں مضر, تندرستی کے لیے بھی مضر. دیدہ دانستہ ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں. تو میں خیر یہ طویل بات ہے, کہنا ہی چاہتا تھا کہ بھائی نماز کی پابندی, جب نماز بہت بڑا سفر ہے, بہت بڑی چیز ہے, ابھی کیے جاؤ کیے جاؤ, نہیں پتہ چلے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ سمجھو گے کہ ہماری نماز بہت بڑی بنا ہے. اب یہ کہنا کہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے, دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, رکوع میں ہیں اور خیالات فاسدہ ہیں, سجدے میں تو اللہ کے سامنے سر رکھا ہوا ہے اور نفسانی اور شہوانی خیالات سے دماغ چکر لگا رہے ہیں. یہ کیا نماز ہوئی؟ جب نماز پڑھ چکے تو کیا نماز پڑھی, کیا گفتگو, کیا رکعت پڑھی, تین پڑھی, چار پڑھی, یہ بھی یاد نہیں. حواس باختہ نماز پڑھی, حواس باختہ کہتے ہیں یہ دل نہیں لگتا. لیکن پھر میں پھر کہتا ہوں کہ نماز پڑھو, اور نماز چاہے چاہے اٹھک بیٹھا کرو, چاہے بے حسی سے پڑھو, چاہے غفلت سے پڑھو, چاہے جس طرح پڑھو, نماز نہ چھوڑو. یہی نماز مقبول ہے, یہی نجات دلانے والی چیز ہے, اسی پہ نجات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. جس کی تم آج ناقدری کر رہے ہو, یہی نماز, یہی سجدے جس کے اندر تمام خواہشات منکرات بھرے ہوئے ہیں, یہی تمہاری نجات کا سبب. ارے اتنا غور تو کرو کہ تم نے کس کے آگے سر جھکا دیا, بدحواسی میں صحیح, خشوع خشوع نہ صحیح, حضور قلب نہ صحیح, توجہ اللہ نہ صحیح, لیکن سر کہاں پر ہے, کس کی بارگاہ میں سر ہے, کس کے قریب پہنچ گئے ہو؟ اس کی قدر کرو, یہ بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سجدے میں آ جاؤ, ہمارے قریب آ جاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب بلا لیا تو وہ بدحواس سجدہ ہو یا ہوش حواس والا سجدہ ہو, خضوع و خشوع والا سجدہ ہو یا تفکرات اور بدحواسی کا سجدہ ہو, سجدہ صورت سجدہ تو ہے. ارے بھائی اس کی قدر کرو, معمولی چیز ہے. یہ کہتے ہو کہ نماز میں دل نہیں لگتا, نہ لگے, سجدہ کہاں کر رہے ہو, کس کے آگے جھک رہے ہو, کس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہو, اس کی نہیں قدر کرو گے؟ اس کی قدر کرو گے دل نہیں لگتا. ارے دل لگے یا نہ لگے, صورت دیکھو کسی, فیصلہ یہ ہے علماء کا صوفیہ کا کہ تم حیات نماز مسنون بنا دو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی صورت بنا لو، کہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کہاں تک ہاتھ باندھے جائیں، کس طرح رکوع کیا جائے، کس طرح سجدہ کیا جائے، یہ آداب نماز کے جو ہیں ان کو بجا لاؤ، چاہے دل لگے یا نہ لگے، بدحواس ہو، آواز باستہ ہو، شہوانی نفسانی خیالات کچھ ہوں، ہونے دو، صورت نماز بنا لو، انشاءاللہ اس کی بھی برکت ہے، اس سے بھی نجات ہو جائے گی، اس لیے اس کی قدر ناقدری نہ کرو. یہ نماز کی پابندی جو ہے انشاءاللہ تعالی بڑے کام کی چیز ہے. آج اس کی قدر نہیں ہے، آنکھ بند ہونے پہ پتہ چلے گا کہ یہ بدحواس نماز ہماری، یہ ہماری توہمات تفکرات والی نماز، اور یہ ہماری شہوانی اور نفسانی خیالات سے بھری ہوئی نماز کیا اثر رکھے گی، ایسا اثر رکھے گی کہ آنکھیں کھل جائیں گی. معمولی چیز ہوئی، کہیں نماز کی پابندی کرو، نماز بہت بڑی چیز ہے، کبھی عذر مت کرو. اگر نماز صبح کی قضا ہو گئی تو اول وقت اٹھ کے ساتھ ہی نماز پڑھ لو، ادا ہو جائے گی. عشاء کی نماز چاہے جتنا کسل مند ہو، چاہے جتنے تھکے ہوئے آئے ہو، چاہے جتنی کچھ تکان ہو، اٹھا بیٹھ کر لو، کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر کر کے اور نماز پڑھ لو. کیا نماز پڑھ لی، ایک بات کر لو اور تو سب نماز میں دل نہیں لگتا، دماغ میں یکسوئی نہیں ہوتی، نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی. ایک خام یہ خیال ہے کہ نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی اور نماز میں دل نہیں لگتا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی جب تم نے استنجا کر کے وضو کا ارادہ کیا، دل نہیں لگا تو کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کس کام کا ارادہ ہے، کس کی تیاری ہے؟ یہ ایک سوئی نہ ہوئی کیا ہوئی؟ تمام تعلقات کو چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے، الگ ہو گئے سب تعلقات سے، عالم خلق سے، بیوی بچوں سے، تمام روزگار سے، اور تم نے وضو کر کے اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہو گئے. یکسوئی نہیں ہوئی تو اور کیا ہوا؟ عالم تعلقات سے تو یکسو ہو گئے، تم قطع کر لیا تمام تعلقات کو، تھوڑی دیر کے لیے منقطع کر لیا، اور کہاں ہو گئے؟ اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہو گئے. کس طرح ہو گئے؟ بدحواس، آواز باختہ، سب کچھ صحیح، لیکن کھڑے تو سمجھے کہ تم نے آواز باندھے ہوئے. ارے اس کی قدر کرو، حیات نماز جو ہے یہی انشاءاللہ یہی نجات کا سبب بن جائے گی. تو نماز کی ناقدری نہ کرو، نماز بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کا کبھی جتنا شکایت کر لو کہ نماز میں دل نہیں لگتا، خطرات آتے ہیں، آنے دو، ٹھیک ہے. ارے بھائی نماز کے لیے ایک بات ہے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اور ایسی چیزیں سے جن سے وضو ساقط ہوتا ہے، یعنی ریا کا اخراج ہے، خون کے نیچے نکل گیا، کوئی خطرہ نکل گیا، کوئی فشار نکل گیا، تو یہ چیزیں ناپاک کر دیتی ہیں، اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے. دوبارہ وضو کرو، چاہے آزائے وضو ساری ہی کیوں نہ ہو اور یہ خارج ہو گئی ہے، تو پھر اثر نماز پڑھنا پڑتا. سمجھ میں آ گئی؟ حکم یہی ہے شریعت کا. اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو خطرات تو بتا دے تو گندے اور ناپاک سے تو برات ہو جائیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تم نے چاہے سے نماز وضو کر کے کس چیز سے پاک ہو گئے، یعنی اب یہ چیزیں جو خارج ہونے والی تھیں ناپاک، وہ خارج ہو گئی تھیں، اس لیے وضو کیا، اب پاک ہو گئے، اب نماز پڑھ سکتے. بھائی جو چیزیں خارج ہوئی تھیں وہ تو اب بھی تمہارے پیٹ میں بھری ہوئی، پیشاب بھرا ہوا ہے، تہانہ بھرا ہوا ہے، ریا بھرے ہوئے ہیں، تمام گند خون ناپاک ہے وہ بھرا ہوا ہے، تم پاک کیسے ہو گئے؟ انہی چیزوں میں کا اگر ایک قطرہ باہر آ جائے تب ناپاک ہو جاؤ گے. آئی سمجھ میں؟ اگر ایک چیز بھی اس میں سے خارج ہو جائے، جو پیٹ میں بھرے ہوئے ہیں، ریا بھرے ہوئے ہیں، گندگی بھری ہوئی ہے، پیشاب، مگر جب تک یہ خارج نہیں ہے جب تک تم نماز پڑھ سکتے ہو، مدمن جا سکتے ہو، قرآن شریف پڑھ سکتے ہو، چاہے جتنے خراب ہو، چاہے جتنے ریا پیٹ میں گھومے، چاہے جتنی خلیش ہو، وضو نہیں ثابت ہو. وضو تو ثابت ہوگا ان چیزوں کے اخراج سے. اسی طرح سمجھ لو کہ فاسد خیالات، گندے ناپاک خیالات دل و دماغ میں بھرے ہوئے ہیں سب پاک. اس کا پیشاب پخانہ پاک ہے, اسی طرح یہ گندے اور ناپاک خیالات نماز کی حالت میں سب پاک. ان میں سے کوئی خارج ہو جائے گا ناپاک ہو جاؤ گا. آپ سمجھ میں آ جانا چاہیے بات کہ اسے گھبرانا نہیں چاہیے. خیالات فاسدہ جتنے جی چاہیں خوب آئیں, بھائی پیٹ میں ریا بھر رہے ہیں, خون بھرا ہوا ہے, پیشاب بھرا ہوا ہے, آپ پاک ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے پاک ہیں. اسی طرح اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ جب گندے اور ناپاک خیالات کا اظہار ہوگا ناپاک ہو جاؤ, جب تک نہیں ہوگا پاک رہو. تو آپ ہائے ہائے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ریاخا بھی ہوگی, ناپاک چیز بدن سے خارج ہوگی, کیا کریں؟ غسل کرو, وضو کرو, پاک ہو جاؤ. انہوں نے کہا اسی طرح فاسد خیال, ناپاک خیال, گندے ناپاک خیال کا ظہور ہو گیا, ناپاک ہو گیا, ان کا توبہ کرو, استغفار کرو, پاک ہو جاؤ. اب اتنا کھلا ہوا آسان راستہ, اس کو آپ لوگوں نے کیوں مشکل پیچیدہ بنا رکھا ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو ایسی پڑھیں جیسے کھمبا کھڑا ہو, نہ اس میں کوئی احساس ہو, نہ کوئی جذبات ہو, نہ اس میں خیالات ہوں؟ بھائی ایسے کیسے ممکن ہے انسان سے؟ کاہے کے لیے ایسی چیز کی تمنا کرتے ہو جو اپنے امکان میں نہیں؟ کس کو حاصل ہوئی ہے ایسا چیز؟ نبیوں کو بھی نہیں حاصل ہوئی. بھائی جو بشریت ہے سب کے ساتھ ہے, تو پھر اپنے گندے خیالات, اپنے ناپاک خیالات اور تصورات کو جو نماز مزاج میں آتے ہیں, کبھی تردد کی بات نہیں, خارج ہوں گے تو ناپاک ہو جاؤ گے. اور اس کے پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ استغفار کرنا. اور ایک طریقہ نہایت آسان ہے کہ جب حواس باغتا پانا اور ایک بات بتانا پڑھیے نماز بے حضی سے, بغفلت سے, فواہشات, منکرات, شہبانی خیالات کے ساتھ, حواس باغتا, یعنی دو رکعت پڑھی, چار رکعت پڑھی, کتنا پڑھی, سجدہ صاحب کر لو, سجدہ صاحب کر لو ٹھیک ہو جاؤ. یہ بھی کتنی بڑی رعایت ہے. اگر بھول کر حواس باغتہ ہو کے نماز پڑھی, یہ نہیں معلوم کہ دو تین رکعتیں پڑھی یا چار رکعتیں پڑھی, بھائی سجدہ صاحب بتا دیا اللہ میں, دو سجدوں میں ساری تلافی ہو گئی آپ کی بھول کی, آپ کی غفلت کی. ارے ان کے کرم کی تو دیکھو کہ تمہاری نماز کو کامل بنانے کے لیے کہ اگر تم سے بھول چوک سے نماز میں خطرہ آ گیا, دو کی چار یا چار کی پانچ پڑھ لی تم نے, تو اب تم گھبرانا نہیں, سجدہ صاف کر لو, پوری نماز تمہاری کامل ہو جائے. جب اتنا اعلان ہے ان کا, اتنی نوازشیں ہیں, تو پھر کاہے کے لیے گھبراتے ہوئے جو فاسد خیالات سے ہونا میں تو ہو جانے. پھر ایک بات جو ہے وہی ہے, نماز پڑھو اسی طرح جیسے میں نے کہا, سیر کر سجدہ کہیں ہو خیال کرو, نمائندگی کے حجان پریشان حواس باغتہ نماز پڑھو, سلام پھرو, نہ کسی بزرگ سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کیا علاج کریں کہ صاحب نماز میں بڑے فاسد صاحب جو خیالات آتے ہیں, بڑے بڑے خطرات آتے ہیں, بڑے بڑے وسافس آتے ہیں, یار کیا کریں, نماز ہماری کیسی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. جس کی نماز پڑھی اسی سے کہو سلام پھیرو, کہو کہ میں نے یہ نماز پڑھی, حواس باغتہ بندہ ہوں آپ کا, شہوانی اور نفسانی خیالات سے متاثر ہو کر شیطان غالب تھا میرے اوپر, میں نے اس طرح نماز پڑھ لی, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, اب آپ اس شریف کو قبول فرمائیے اور یا اللہ مجھے اسے نجات دیجیے. اللہ میں کہہ لو کہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں, نماز میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, اللہ میں سے اللہ میں پوچھو کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایسی نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ جس میں ہزاروں قسم کی شیبانی اور نفسانی خطرات ہوں, کیا ایسی نمازیں بھی آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں؟ اللہ میاں سے پوچھو کہ ہاں ہو جاتی ہیں. تم ہمارے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, رکوع کی, سجدے کی, قبول ہو گئے. چلو اب آپ کو کیا کروں, اگر اللہ تعالیٰ کہو کہ اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں یکسوئی کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ, حضور خشوع کے ساتھ, احسان کے درجے کے ساتھ نماز پڑھوں, میرے بس کی بات تو نہیں, آپ پڑھوا دیجیے, میں تو جس طرح پڑھ سکتا ہوں میں نے نماز پڑھ لی, قبول فرما لیجیے, آپ کا کرم ہوگا, بڑا احسان ہوگا, اگر نہ کوئی قبول کریے گی تو میں جاؤں گا کہاں, کہاں جاؤں گا میں, میری نمازیں تو ایسی رہیں گا, ایسی پڑھتا رہوں گا, عمر بھر ایسی پڑھوں گا. ابھی تک ہزار کوشش کرتا ہوں لیکن چیزوں سے نجات نہیں ملتی، پھر کیا کروں یا اللہ؟ نماز تو پڑھتا ہوں نہ کہ اس طرح سے پڑھتا ہوں، نماز سے جو ہے قبول است اگر سے ہنر نے اس طرح کہ جزمہ پناہ ہے دیگر نے اس قبول است اگر سے ہنر نے اس طرح کہ جزمہ پناہ، جب تم کہتے ہو ہمارے سوال سوال نماز پڑھے رہے ہیں چارے کاری نہیں تو جاؤ قبول سے چاہے جیسی نماز قبول، اب خبر اب کوئی عذر آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی دل نہیں لگتا فلاں، ہر بھی چاہے دل لگے نہ کرے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائے، اتنی گنجائش دی نماز کی، اتنی اہمیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں موسیٰ نماز پڑھا کرو اور میری یاد تازہ رکھنے کے لیے نماز پڑھا کرو، تو نماز کی تو یہ فضیلت معلوم ہوا، ذرا غور تو کرو کہ نماز ہے کیا چیز، اپنی طرف نہ دیکھو بلکہ نماز بھی اپنی طرف دیکھو، سردار دو عالم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ نصیب ہوا وہ ابھی تک کسی عالم امکان پسند نصیب ہوا، یعنی آپ کو معراج ہوئی، معراج ہوئی آپ کو اللہ اللہ قرب معراج رسول، دو کما سے فرق ادنا رہ گیا، اٹھ گئے مابین سے سارے حجاب، ایک فقط آنکھوں کا پردہ رہ گیا، اس درجے پہ تو آپ پہنچے، وہاں سے جو شاہانہ بادشاہوں کے دربار میں یہ تھا کہ جب بادشاہ کے دربار میں لوگ جاتے تھے تو نذرانہ پیش کرتے تھے، تو نذرانہ پیش کرنے والے کو خلعت دیا جاتا تھا، انعام دیے جاتے تھے اور اس کو ممتاز معزز کیا جاتا تھا، یہ شاہانہ انداز تھا پہلے زمانے میں، حاکم الحاکمین خالق کائنات کے سامنے ایک بندہ عاجز جب حاضر ہوا ہے تو اس کو کچھ ملے گا نہیں لیکن ضرور صلہ ملے گا، تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عبدیت پر معراج ہوئی، جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں سے کچھ تو صلہ ملنا چاہیے، اتنی بارگاہ میں باریابی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ کہ اس بارگاہ کی باریابی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی باریابی ہوئی، ایک بشر کو جو ہمارے ایسے بشر تھے لیکن صاحب نبوت ہونا اور چیز ہے لیکن ابیت ہونا اور چیز ہے، اور آپ کو معراج ہوئی ابیت پر ہوئی ہے نہ کہ رسالت پر ہوئی، تو جب آپ وہاں سے لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے بارگاہ میں آئے ہو تو ہماری طرف سے ایک تحفہ دیتے جاؤ۔